حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته ولا علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الاسرو. اللہ کریم نے انسان اور اس کی نفسیات اور اس کے احساسات کو بیان فرما کر اس میں اصلاح پذیری کی صورت اور اصلاح کی دعوت ارشاد فرمائی ہے. فرمایا مزاج انسانی ایسا ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے اور یہ اپنے ہاتھ پاؤں مار کر تھک جاتا ہے، دوائیں اثر نہیں کرتی، تدبیریں نتیجہ پیدا نہیں کرتی اور اسے ہر طرف سے ناامیدی گھیر لیتی ہے، دانا تو پھر ہمیں پکارتا ہے. یعنی مزاج ہے انسان کا کہ جب تک اسے ظاہری اسباب میں پناہ ملتی رہے تب تک ادھر لپکتا رہتا ہے، الجھتا رہتا ہے، لیکن جب ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اسے ہر طرف سے پریشانیاں اور نا امیدیاں اپنے حلقے میں لے لیں تو پھر دعانا، پھر اللہ کریم فرماتے ہیں پھر ہمیں پکارتا ہے. اور ایسا عجیب مزاج ہے اس کا کہ جب ہم اس کی مصیبت کو نعمت سے بدل دیں، وہ تکلیف دور ہو جائے اور اس پر تنگی کی نسبت راحت اور فراخی آ جائے، قال انما اوتیتہ علی علم، تو پھر کہتا ہے یہ تو میں نے اپنے علم کے زور پر اور اپنی محنت سے اپنے لیے یہ مقام پیدا کر لیا ہے. فرمایا بل ہی فتنۃ، اصل امتحان اور آزمائش اسی بات میں ہے. حقیقتاً انسان کے اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلقات یا انسان کا رب جلیل کے ساتھ جو ایمان ہے اس کی آزمائش اسی میں ہے کہ اگر مصیبت و پریشانی ہو تو اسے اللہ کی طرف سے سمجھے اور اگر راحت و شادمانی ہو تو اسے بھی اللہ ہی کی طرف سے سمجھے. کہیں اگر اپنے اندازے سے ہٹ کر اسے ناکامی دیکھنا پڑتی ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ کو ایسا منظور تھا ورنہ میں نے تو بڑی محنت کی بڑی کوشش کی. تو جب کامیاب ہو جاتا ہے تب بھی اسے یہ اقرار کرنا چاہیے کہ میری محنت میری کوشش میرا علم میرا تجربہ تو ایسا نہ تھا, اللہ کریم نے منظور فرما لیا اور اس پر نتائج مرتب فرما لیا. یعنی اگر دکھ میں تکلیف میں اور مصیبت میں اللہ جل شانہ کے قریب ہوتا ہے تو راحت میں آرام میں اور اقتدار و وقار میں ہوتے ہوئے بھی اسے اللہ جل شانہ کی عظمت پیش نظر رہنی چاہیے. اصل امتحان یہی ہے. یہ بات مزاج انسانی کی گئی ہے, یہ قاعدہ ارشاد نہیں ہوا. اب اس میں جو بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ انتہائی پریشانی کے عالم میں بھی انہیں اللہ جل شانہ کا سہارا لینا نصیب نہیں ہوتا اور ہر طرف سے نا امید ہو کر خودکشی بھی تو کر لیتے ہیں. اسی طرح بعض ایسے بے نصیب ہوتے ہیں کہ ذرا سی فراخی یا ذرا سا رزق کی فراخی ہو یا اقتدار و وقار آ جائے تو انہیں اللہ کی عظمت جو ہے ان کے ذہنوں سے فراموش ہو جاتی. تو اصل لوگ وہ ہیں, انسان وہ ہیں, انسانی عظمت یہ ہے کہ اپنی تمام کوشش اور محنت کو محض انسانی طلب و آرزو سمجھے اور جو بھی نتیجہ اس پر مرتب ہو اسے عطا الہی سمجھے. کہ اسباب کا اختیار کرنا تو ہمارا فیصلہ ہے لیکن ان پر نتائج مرتب کرنا یہ اللہ کریم کا فیصلہ ہے. فرما اصل امتحان یہی ہے, آزمائش اسی میں ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثریت اس سے بے خبر ہی رہتی. آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو افراد پیدا فرمائے, اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو یہ دونوں پہلو ہمیں بڑے واضح نظر آتے ہیں کہ غربت کمزوری مالی مادی افرادی اس کے ساتھ اہل مکہ کا مشرکین کا جور و ستم زیادتیاں سب کچھ برداشت کرتے رہے اللہ کی رضا کے لیے اور جب اللہ کریم نے فراخی بھیجی تو اس قدر بھیجی کہ سونے اور جواہرات کے ڈھیر مدینہ منورہ کی گلیوں میں بھی نہیں سماتے تھے اور تین حصے معلوم دنیا فتح کر کے مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دی. اس کے باوجود ان کے مزاج میں رائی برابر فرق نہیں آیا. وہی تعلق رب کریم کے ساتھ جو مکی زندگی میں انہیں نصیب تھا, جو بدر احد میں نصیب تھا, وہی انہیں ایران و روما کو فتح کرنے کے بعد بھی ان کے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آیا. اگر وہاں مصیبت تھی تو اسے اللہ کی طرف سے سمجھتے تھے اور جب یہاں اللہ نے فراخی اور اقتدار و وقار دے دیا تو اسے بھی اللہ ہی کی طرف سے سمجھتے تھے. اپنی حیثیت انہوں نے اللہ کے سامنے اللہ کا بندہ ہونے کی ہی برقرار رکھی اور عظمت انسانی اسی میں ہے. فرمایا یہ جو لوگ پہلے بگڑے اور خراب ہوئے اور تباہ ہوئے وہ بھی اسی مصیبت میں مارے گئے کہ جب ذرا کامیابی یا فراخی نصیب ہوئی تو اس پر اترانے لگے اور اسے اپنا ذاتی کمال سمجھ لیا. قد قال الذین من قبلہم, پہلے لوگوں نے بھی یہ کہا تھا. فما اغنى عنہم ما کانوا یکسبون, لیکن ان کے یہ دعوے انہیں اپنے برے اعمال کے نتیجے سے بچا نہ سکے. غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، کفر میں، شرک میں اور اللہ کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے بھی گئے، آخرت بھی تباہ ہوئی. تو اگر دنیاوی اقتدار و وقار یا دنیاوی فراخی کو وہ اپنے علم اور اپنی تجویز اور تدبیر کا نتیجہ سمجھتے تھے تو پھر یہ ان کی تدبیریں اور ان کا اس نے تدبر ابدی زندگی میں ان کے کام کیوں نہیں آیا؟ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، انہوں نے جو برائی کی اس کے نتائج ان پر وارد ہوئے. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور آج بھی جو شخص برائی کرے گا، برائی پر کبھی کوئی نیک انجام، نیک نتیجہ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اسے اس کے انجام بد سے دوچار ہونا ہی پڑے گا. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور کوئی بھی انسان اللہ جل شانہ کی قدرت کو عاجز نہیں کر سکتا، اس کے قوانین کو توڑ کر کہیں بھاگ نہیں سکتا. پھر اس کو ایک بڑی عجیب مثال سے واضح فرمایا ہے جو ہمارے روزمرہ کے تجربے میں ہے. فرمایا اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، فرمایا کیا یہ تو سب لوگ جانتے ہیں نا کہ خدا جسے چاہے اسے بے شمار رزق عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہے اس پر فقر و فاقہ بھیج دیتا ہے. کتنے ایسے ہیں جو کام نہیں کرتے، جن میں حسن تدبر نام کو نہیں ہے، جنہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا لیکن وہ کروڑ پتی ہیں. اور کتنے ایسے ہیں جو بڑے ذہین ہیں، بڑے محنتی ہیں، رات دن مزدوری کرتے ہیں اور انہیں دو وقت کو پیٹ بھرنے کو نہیں ملتا. اگر یہ نرا انسانی محنت کا نتیجہ ہوتا تو زیادہ محنت کرنے والوں کے پاس زیادہ ہوتا. اگر نرا معلومات یا نرا انسانی تجاویز و تدبیر پر ہوتا تو پھر بھی یہی حال ہوتا کہ جو زیادہ مدبر ہے، جو زیادہ لائق ہے، اس کے پاس رزق زیادہ ہوتا. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ جنہیں موٹر چلانا نہیں آتی وہ اس کے مالک ہوتے ہیں اور جنہیں چلانا آتی ہے وہ ان کے ملازم ہوتے ہیں. ایک شخص دن بھر مزدوری کرتا ہے اور پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملتا، اور دوسرا سارا دن گپے لگاتا ہے، تاش کھیلتا ہے، خرافات بکتا ہے، موٹروں پہ گھومتا ہے، بازاروں میں کوئی کام نہیں کرتا، اس کے باوجود اس کے پاس رزق کی کمی نہیں ہے. تو فرمایا یہ تفاوت ظاہر کرتا ہے کہ رزق کی تنگی و فراخی رب جلیل کے ہاتھ میں ہے، اب اس کی مرضی کس کو کتنا دے رہا ہے اور اس پر کس طرح سے مواخذہ ہوگا، کیا پرسش ہوگی، کیا انجام ہوگا، یہ اس کے دست قدرت میں. فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اگر کسی کو ایمان نصیب ہو، کسی کو اللہ کی ذات کا اقرار نصیب ہو، عظمت باری کا اقرار نصیب ہو، تو اس کے لیے اس میں بہت واضح نشانی موجود. یعنی یہ دنیاوی زندگی جس میں ہم رہتے بستے ہیں اور جس میں ہم اسباب کو اختیار کرنے پہ قادر ہیں، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اسے ہم اپنی منشا کے مطابق نہیں بنا سکتے. ہماری ساری کوششوں کے بعد ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو. تو اخروی اور ابدی زندگی میں ہم اللہ کے دست قدرت سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ اب بات یہ آتی ہے کہ اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ بھی جائے تو انسان ایک بہت حصہ دنیاوی زندگی کا گزار چکا ہے اور وہ بے خبری میں اور نادانی میں گناہ کی نظر کر چکا ہے، یا اللہ کی عظمت سے بے بہرہ ہو کر اس نے اپنا وقت ضائع کر دیا ہے. تو اب ایک شخص 20 سال، 25 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال تک اسی طرح سے اپنی زندگی کو ضائع کرتا رہا اور اللہ کی عظمت سے آشنا نہ ہوا، یا اسے ایمان نصیب نہ ہوا، یا اگر کوئی ٹوٹا پھوٹا ایمان نصیب ہوا تو اس میں اتنی قوت نہ تھی کہ اس کے اعمال کی اصلاح کرتا اور اسے نیک عمل کرنا نصیب ہوتا. تو اب یہ اتنی طویل زندگی کی خطائیں وہ کہاں لے کر جائے اور کیسے اپنی اصلاح کر لے اور کس طرح اپنے آپ کو سنوار لے؟ تو فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرمایا میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو اپنے آپ پر زیادتی کر چکے ہوں, جو عمر عزیز کو خطاؤں میں گناہوں میں ضائع کر چکے ہوں, انہیں یہ فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. تمہارے گناہ اس کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے. تم ساری زندگی بھی خطائیں کرتے چلے جاؤ تو اس کی بخشش عامہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, وہ چاہے تو اول تا آخر سارے گناہ معاف فرما سکتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, یہ پکی بات ہے کہ وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. یعنی گناہوں کا علاج یاس اور نا امیدی نہیں ہے, لیکن یہ بخشش, یہ بخشش عامہ, یہ رحمت عامہ کیسے پا سکے گا انسان؟ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ, کہ اللہ کی طرف پلٹو. عنابت کیا ہوتی ہے؟ قرب الہی کے لیے دل میں تڑپ کا پیدا ہو جانا, اور عنابت کے پیدا ہونے سے جو نتیجہ ہوتا ہے وہ تسلیم و رضا ہوتا ہے. کہ جب عنابت پیدا ہوتی ہے تو فوراً آدمی کا سر جھک جاتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے سراپا آتا ہے اور عجز و نیاز بن جاتا ہے. تو فرما اللہ کی رحمت تو ناپیدا کنار ہے, لیکن اس کے حصول کا راستہ عجز و نیاز مندی ہے, اطاعت ہے, نافرمانی نہیں ہے. جیسا کہ خدا نخواستہ اس دور میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کلمہ پڑھ کر اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر کے خدا نخواستہ ہم نے کوئی خدا پر یا خدا کے رسول پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے, اب ہماری بخشش جو ہے وہ ان کے ذمے ہے, ہم جو چاہیں کریں, اس پر مواخذہ نہ کرنا یہ خدا کے لیے واجب ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے نا کہ انہیں فرما دیجیے لا تمنوا علی اسلامکم, اپنا اسلام لا کر مجھ پر احسان نہ کرو. تمہارا خدا پر, خدا کے رسول پر احسان نہیں ہے, بلکہ احسان اس کا ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی, اپنے در پہ آنے کی توفیق بخشی. تو فرما طلب الہی کو دل میں پیدا کرو, اور اس کی دلیل یہ ہے وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اللہ کی اطاعت میں جھک جاؤ, اس کے احکام کو قبول کر لو اور اپنی زندگی کو اس کی اطاعت کے مطابق ڈھال لو. اور یاد رکھو اس وقت سے پہلے ڈھال لو جب تک اللہ کی گرفت آ نہ جائے, کیونکہ جب عذاب الہی وارد ہوتا ہے تو اس میں اکثر اوقات توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے, یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہوتی ہے. بعض لوگوں کا عجب حال ہوتا ہے, ایک آدمی ہوا کرتے تھے یہاں, امیر آدمی تھے اور پرانے پہلے وقتوں کے لوگوں میں سے تھے, تو اس وقت بینک وغیرہ نہیں ہوتے تھے, تو ان کے پیسے ڈاکخانے میں ہوتے تھے اور ڈاکخانے سے سود ملا کرتا تھا. تو ایک بار میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس تو کافی اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو یہ ڈاکانے والے بڑا تھوڑا سا معمولی سا سود دیتے ہیں، پتہ نہیں 2% دیتے تھے یا 2.5%، بڑا تھوڑا سا دیتے تھے، تو اس تھوڑے سے سود کے ساتھ اپنے آمدنی کو آپ کیوں خراب کرتے ہیں؟ سارے رزق کو اگر کسی کے پاس ایک مٹکا شربت کا ہو تو ایک قطرہ پیشاب سے اس میں کیا اضافہ ہو جائے؟ کوئی قابل قدر اضافہ تو نہیں ہوگا، لیکن اسے ناپاک تو کر دے گا۔ تو کہنے لگے میں لے کر کھاتا تھوڑی ہوں، میں خیرات کر دیتا ہوں۔ مجھے یاد ہے بڑے عرصے کی بات ہے، میں نے انہیں جو جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ اپنے گھر اگر آدمی بچوں کے کھانے کے لیے بکرے کا گوشت لے کر جائے تو غریب پڑوسی کے لیے کتے کا لے کر جائے کہ وہ بھی گوشت کھا لے گا، یہ شرافت ہے۔ اگر خیرات کرنا ہے تو اسی حلال رزق میں سے تھوڑی کر دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، لیکن غریبوں کے لیے آپ سود تو لے کر نہ جائیں۔ تو یہ بہانے ہوتے ہیں، میں خیرات کر دیتا ہوں، میں وہ جو لیتا ہے وہ کب چھوڑتا ہے کھانے؟ تو وہ جب بیمار ہوئے، مرض الموت میں گرفتار تھے، تو حکیم ابھی زندہ ہے یہاں، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ زور زور سے ہائے ہائے کرتے تھے، تکلیف ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا بھائی آپ جتنا زور ہائے پہ لگاتے ہیں اس سے کم زور لگے گا تو توبہ کہہ دیجئے۔ زور سے ہائے کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے تو توبہ توبہ کہتے رہیے۔ تو کہنے لگا دل تو چاہتا ہے لیکن یہ لفظ زبان پر نہیں آتا۔ دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں ایسے ہی کہوں لیکن لفظ یہ زبان پر، زبان سے ہائے ہی نکلتی۔ جب اللہ کی گرفت آتی ہے، عذاب الہی آتا ہے، تو بسا اوقات توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے اور انسان چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا۔ اس وقت اس کا ذہن سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے شعور میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مجھے اس کنارے پہ جانا چاہیے، لیکن اس طرف جانے کا راستہ اس کے گناہوں نے بند کر رکھا ہوتا ہے۔ تو فرمایا انابت الہیہ پیدا کرو اور اللہ کی اطاعت اختیار کر لو، اور اس وقت سے پہلے کر لو جب عذاب وارد ہو جائے، جب گرفت الہی آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، کتنی حسین باتیں تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف نازل فرمائیں، کتنا خوبصورت طرز زندگی ہے، کتنے خوبصورت عقائد و نظریات ہیں، اور کیسے بہترین تعلقات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اسے اختیار کر لو، اور اس وقت سے پہلے اختیار کرو کہ کہیں اچانک عذاب الہی آ لے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو خامخواہ اللہ کے دروازے پر بیٹھا ہوا مار کھا گیا، اللہ کے قریب بیٹھا ہوا، صرف اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا، ورنہ اللہ کریم سے دور تو نہیں تھا، میں تو اس کی دنیا میں رہتے بستے ہوئے اور میرے گرد و پیش اللہ کی دعوت میرے سامنے پیش ہوتی رہی، لوگ قبول کرتے رہے، اور ساتھ میں لوگ جو ہیں وہ کامیابی پا گئے اور میں نامراد بیٹھا رہا۔ یا کوئی یہ کہہ گزرے کہ اللہ ہی اگر مجھے ہدایت دیتا تو میں نیک بن سکتا تھا، فرمایا یہ افسوس نہ کرنا کہ خدا نے پکڑ کر مجھ سے نمازیں کیوں نہیں پڑھوائیں، اللہ نے تمہیں بہتری کی طرف رہنمائی کر دی ہے اور پڑھنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی پسند سے بھی برائی کی طرف جاؤ تو ایسا کریم ہے کہ تباہ اور غرق ہونے تک تمہیں واپس بلانے کے لیے اس کے داعی اور اس کی دعوت تمہارے پیچھے جاتی ہے، اور اگر تم نیکی کی طرف بڑھنا چاہو تو تم جیسے قدم اٹھاؤ تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے، تمہارے لیے عملی زندگی آسان فرما دیتا ہے، اور ٹوٹی پھوٹی عبادات پر بے شمار اجر و عطا جو ہے مرتب فرماتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب عذاب آ جائے تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ کاش مجھے ایک دفعہ پھر زندگی مل جائے، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تو میں بڑا نیک بن جاؤں گا، اطاعت گزار بن جاؤں گا. یعنی پھر اس طرح کے تعصب اور اس طرح کے واردات جو انسانی ذہن میں اور اس کے قلب پہ وارد ہوتی ہیں، ان کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور پیشتر اس کے کہ تم گرفتار بلا ہو جاؤ اور پھر یہ تمہیں سوچا ہے، جب اللہ نے تمہیں فرصت دی ہے اور اللہ جل شانہ نے موقع عطا فرمایا، تو ان باتوں کو اب سوچو، اب سمجھو کہ جب نزا کا وقت آئے گا، موت وارد ہو رہی ہوگی، تو میرے کام کیا شے آئے گی؟ جب مجھے قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے تو مجھ پر کیا بیتے گی، اور اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ آج کرو. ایسا نہ ہو کہ جب قبر میں اتار رہے ہو تو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ مجھے اب یہاں سے لوٹا دے تو میں بڑی نیکیاں لے کر آؤں گا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک قانون فطرت اور مزاج انسانی کی بحث فرما کر رب کریم نے اس میں رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان کا مزاج ہے، اگر کہیں پھنس گیا، بیمار ہو گیا، مقروض ہو گیا، گرفتار ہو گیا، تو بڑی دعائیں کی اور خیراتیں کرو جی اور دعا کرو جی اور نمازیں پڑھتے ہیں جی تلاوت، اور ذرا مصیبت ٹل گئی تو پھر اپنے عقل پر ناز ہے جی ہم نے یہ کر دیا، ہمارے فلاں دوست نے مدد کر دی فلاں. فرمایا جب تک اپنے آپ کو اللہ کے روبرو نہیں لے جاؤ گے تب تک بات نہیں بنے گی. ان سارے جھمیلوں کو اس نگاہ سے دیکھو کہ تم اپنی دنیاوی زندگی اپنی منشا کے مطابق نہیں ڈھال سکتے، وہ ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہو. تو اخروی اور ابدی زندگی جہاں اسباب کو سرے سے دخل ہی نہیں ہے، جہاں نہ طبیب ہے نہ طبیب کی دکان ہے، نہ بازار ہے نہ کاروبار ہے، جہاں نہ کوئی دنیا کی طرح کوئی کاوش و محنت ہے، بلکہ نرا رہنا ہی رہنا ہے محض عطا الہی پر، تو دنیا میں جہاں تمہیں اسباب اختیار کرنے کی مہلت دی گئی ہے، وہاں تم اپنی زندگی کو اپنی منشا کے مطابق نہیں ڈھال سکتے، تو اپنی زندگی کو تم اپنی منشا کے مطابق کیسے ڈھالو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. پھر جنہوں نے بھی برائی اختیار کی، وہ کبھی اپنے اعمال بد سے بچ بھی سکے ہیں ان کے نتائج، اور یہ تاریخ انسانی ہمارے سامنے بکھری پڑی ہے. یہ ان تھوڑے سے سالوں میں آپ اپنے ملک میں اپنے گرد و پیش دیکھ لیں، یحیی خان نے کیا سوچا، اس کے ساتھ کیا ہوا. مجیب الرحمان کا یہی اندازہ تھا کہ اس کے بنگالی اس کا یہ اثر کریں گے، یا بھٹو صاحب یہی سوچتے تھے کہ اس ملک میں اس کے ساتھ یہ بھی ایسا بھی ہوگا. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی اختیار کرنے کے نتائج ہیں. کسی نے جلدی دیکھ لیے اور کسی نے دیر کے ساتھ، اور کوئی ایسا بدبخت رہا کہ دوسروں پر وارد ہونے والے حالات سے سبق حاصل نہ کر سکا جب تک خود عذاب الہی کی گرفت میں نہ آ گیا، اور بیشتر اس کے کہ انسان خود دوسروں کے لیے باعث عبرت بن جائے، جو پہلے گرفتار بلا ہیں انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کر لینا جو ہے یہ دانش مندی ہے. تو فرمایا اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کی اطاعت اختیار کرو، ورنہ جب گرفت الہی آ جائے گی تو اس وقت کا تاسف اور اس وقت کا افسوس کوئی فائدہ نہیں دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.